إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم جو کہ قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس سورت کی آیت نمبر 5 کی تلاوت ابھی کی گئی ہے، اور اس آیت کا تعلق گھر والوں اور اپنی اولاد کی تربیت سے ہے. اور کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس تک جو حق بات اور صحیح بات پہنچی ہے اور جو دین کی بات پہنچی ہے اس کو وہ اپنے آپ پر بھی نافذ کرے، اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں پر بھی اس کو نافذ کرے. اگر ایک شخص خود تنہا نماز پڑھتا ہے اور اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو یہ اس کا تنہا نماز پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا، اور نہیں یہ تنہا نماز پڑھنا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا. اگر اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے اور اس کے بچے اور اس کی اولاد نماز نہیں پڑھتے، اسی طرح ایک شخص اگر خود حرام کاموں سے بچ رہا ہے اور بچتا ہے لیکن اس کے گھر والے محرمات میں مبتلا ہیں تو صرف اس کا اپنے آپ کو بچانا یہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. تو سورہ تحریم کی اس آیت میں جو خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، یعنی خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے، ہر شخص سے نہیں ہے. یہ خطاب عام نہیں ہے بلکہ یہ خطاب خاص ہے اہل ایمان سے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ خود حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اور نماز سے مراد یہاں نماز بھی ہے، اور نماز کے علاوہ جتنے اور احکامات شرعیہ ہیں وہ سب مراد ہیں، کہ جو جو حکم اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچا ہے اس پر آپ اپنے گھر والوں کو برابر تلقین کرتے رہیں اور ان احکامات کو اپنے گھر والوں پہ نافذ کرتے رہیں. اور سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان والوں کو دعوت دو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کرنی چاہی ہے تو آپ نے اس کا جو آغاز ہے وہ اپنے گھر سے اور اپنے خاندان سے کیا ہے. یہ خاص دعوت تھی، عام دعوت کا نمبر اس کے بعد آیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا آپ کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اقربا ہیں، ان کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، کھانے پہ ان کو بلایا، اور اس کھانے کی دعوت سے جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، کیونکہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ اس دعوت کو پہلے رشتہ داروں کے سامنے پیش کرو. انسانی معاشرہ اس مجموعی اعتبار سے یہ گھروں سے بنتا ہے, اور اگر گھروں کا ماحول اسلامی ہو جائے اور گھر والوں کی تربیت اسلامی تربیت ہو جائے تو اس طریقے پہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے پر جس معاشرے کے گھروں کی اکثریت سدھری ہوئی ہو اور اصلاح ہو چکی ہو, اس مجموعے سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس معاشرے کے بارے میں اور اس شہر اور اس بستی اور اس گاؤں کے بارے میں سورہ اعراف میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ یہ جو گاؤں والے ہیں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى یہ بستی والے اور گاؤں والے, آمَنُوا ایمان لے آتے اور ایمان لے آئے, وَاتَّقَوْا اور تقویٰ کو اختیار کریں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو اللہ تعالیٰ یہ ساتھ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان اپنے اپنے جتنے خزانے ہیں ان سب کو کھول دیں. تو اگر گھروں کی اصلاح ہو جائے, کیونکہ معاشرہ گھروں سے عبارت ہے, اور اجتماعی طور پہ اصلاح عام ہو جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاشرے پر رحمت و تجلیات اور اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر اس معاشرے میں جو انسانی گھر ہے, اس گھر میں لازمی طور پہ ایک شخص اس کنبے کا اور اس گھر کا بڑا ہوتا ہے, جو کہ عموماً والد ہوتا ہے, اور اسی طریقے پہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے گھر کی بڑی اور والدہ اولاد کی, ان دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ گھر میں اصلاح کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ذمہ دار ہے, اور ہر نگہبان سے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری اور اس کی نگہبانی کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی, اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی, اور جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا, اور یہ ذمہ داری صرف والد کی یا گھر والے کی تنہا نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها, اس طریقے پہ یہ شخص اور یہ آدمی مسئول ہے, نگہبان ہے, ذمہ دار ہے گھر کا, اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا. اسی طریقے پہ فرمایا کہ والمرأة راعية في بيت زوجها, یہ جو عورت اور بیوی ہے یہ اپنے خاوند کے گھر کے معاملے میں یہ بھی ذمہ دار ہے اور یہ بھی نگہبان ہے, اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. یہ ذمہ داری صرف شخص کی نہیں ہے اور نہیں کسی ایک شخص کی تنہا ہے, بلکہ اس میں ہر شخص برابر کا شریک ہے. خاص طور پہ جو دو رشتے ہیں میاں بیوی کے, یہ دونوں اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ گھر کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ عموماً گھر کا بڑا جو والد یا خاوند ہوتا ہے وہ باہر سے لاتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز خرید کر باہر سے گھر میں رکھی گئی ہے جس چیز کے سننے سے اور جس چیز کے دیکھنے سے اور جس چیز کے پڑھنے سے گھر والوں کا اخلاق بگڑتا ہے, ان کے اعمال بگڑتے ہیں, وہ دین سے دور ہوتے ہیں, اور ان چیزوں کا پڑھنا اور دیکھنا اور سننا اگر حرام میں شامل ہے تو اس کی ذمہ داری اس شخص پہ ہے جو باہر سے یہ چیزیں خرید کے اپنے گھر میں داخل کرتا ہے, اس کی ذمہ داری اس آدمی پہ ہے جو دکانوں پہ جاتا ہے اور جو بازار میں جا کے ان گناہوں کو پیسہ دے کے خریدتا ہے, اپنی ذہنی عیاشی کے لیے اور تفریح طبع کے لیے یا اپنی ذہنی آسودگی کے لیے بقول اس کے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی نافرمانی میں ذہنی آسودگی نہیں ہے. ذہنی آرام اور قلبی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کو خوش کرنے میں ہے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، ہر وہ عمل جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو، اس سے کبھی بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کسی شخص کو ذہنی سکون ملے۔ شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ وقتی طور پہ ہنسنے ہنسانے کے لیے یا تفریح طبعہ کے لیے یا ذہنی آسودگی کے لیے اگر کسی چیز کو دیکھ لیا جائے یا اسے سن لیا جائے یا اسے پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شخص جو کہ باہر سے چیزیں اپنے گھر میں داخل کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو وہ چیزیں دکھاتا ہے یا سناتا ہے یا پڑھواتا ہے، یا اس کے لانے کی وجہ سے اس کے گھر والے ان چیزوں کو پڑھتے اور دیکھتے اور سنتے ہیں، تو اگر وہ چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، اگر وہ چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں تو جن جن لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے ان سب کے گناہ میں یہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے اچھا کام ایجاد کیا یا اچھے کام کی طرف دعوت دی، جن جن لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور نیکی کے ان کاموں پر عمل کیا، تو ان تمام لوگوں کے اجر اور ثواب میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے جو کہ ان اچھے کاموں کے ہونے اور کرنے کا سبب بنا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کے ساتھ اجر اور ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طریقے پہ اگر کسی شخص نے برائی اور گناہ کی طرف دعوت دی ہے یا کسی برائی یا گناہ کے کرنے کا سبب بنا ہے، باعث بنا ہے، اپنے گھر میں ہو یا باہر، تو جن جن لوگوں نے یہ گناہ کیے یا گناہ کر رہے ہیں ان سب کو جتنا گناہ اللہ کے ہاں ملے گا یا جتنا عذاب ان کے لیے مقرر ہو چکا، ان سب کے ساتھ ان سب کے گناہوں میں اور ان سب کے اس عذاب میں یہ شخص ہی ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے، کیونکہ ان تمام لوگوں کے گناہوں میں ان کا جو سبب بنا ہے وہ یہ بنا ہے۔ اس شخص کی حرکت کی وجہ سے، اس شخص کے عمل کی وجہ سے، اس شخص کی دعوت کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو وہ لوگ کے جو گناہ کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے جو گناہ ہیں مجموعی طور پہ، ہر شخص کے گناہ میں اس کا حصہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہوا، اگر اس گناہ کو 10 آدمیوں نے کیا ہے تو جو 10 آدمی کر رہے ہیں ہر آدمی کو ایک گناہ ملے گا، اس لیے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن جو سبب بنا ہے اس کو کتنے ملے، اس کو 10 کے 10 ملے، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کا حصہ ہو گیا۔ تو ایک تو مصیبت یہ ہے کہ انسان کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں، گناہ زیادہ ہوں، اور پھر بڑی مصیبت یہ بنے کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اسے بتایا جائے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ تو کتنے پہاڑوں کے برابر ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، سینکڑوں، ہزاروں یا اور جو جن کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، ان سب نے جتنے گناہ کیے ہیں تمہاری وجہ سے کیے ہیں، اس لیے تم سب ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ تو اس لیے گھر کے بڑے کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس نے اپنے گھر میں ایسی چیز کو داخل نہیں کی جو کہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے اور جس گناہ میں پورا گھرانہ شریک اور شامل ہوتا ہے۔ آپ تو اپنی ملازمت پہ چلے جاتے ہیں، آپ تو پیسے کمانے چلے جاتے ہیں اور دن بھر غائب رہتے ہیں، رات گئے گھر لوٹتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کیا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کو مشغولیت کے لیے کوئی غلط چیز دے دی ہے اور اس میں وہ دن بھر شریک رہتے ہیں، پڑوسی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کی بیوی کی سہیلیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں اور آپ کی اولاد کے جو دوست ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، آپ کا حلقہ احباب بھی اس میں شامل ہوتا ہے، آپ کے رشتہ دار بھی آپ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو گویا کہ آپ کی غیر موجودگی میں نہ جانے کتنے گناہ وہ لوگ کرتے ہیں اور سب کے ان گناہوں میں آپ کا برابر کا حصہ موجود ہے۔ اس لیے اس معاملے میں خاص طور پہ انسان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں اسے خاص طور پر ڈرنا چاہیے کہیں اس کی کسی ایک حرکت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے. اور یہ جو تربیت ہے اولاد کی, یہ صرف والد کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ والد اور والدہ دونوں کی ذمہ داری ہے. بچے کا جو پہلا اسکول اور مدرسہ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. وہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کسی اور سے سیکھتا ہے. تو بچے کی ابتدائی تربیت میں زیادہ حصہ اس کی ماں کا ہوتا ہے. تو ابتدائی تربیت کے معاملے میں ماں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کے بچوں اور اس کی اولاد کے اعمال بگڑنے نہ پائیں, بلکہ وہ ہر معاملے میں اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اس کی اولاد کی تربیت اسلامی تربیت ہو. اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہوئے, ان کو سمجھاتے ہوئے اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ اخلاص ہے, اور یہ اخلاص ہر انسانی عمل کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی عمل کیا جا رہا ہو اس کا تعلق تربیت سے ہو یا اس کا تعلق کسی اور شعبے سے, انفرادی عمل ہو یا وہ اجتماعی عمل ہو, والد کر رہا ہو یا وہ عمل والدہ کر رہی ہو, اولاد کر رہی ہو, احباب اور رشتہ دار کر رہے ہوں, کوئی بھی مسلمان جو عمل بھی کرے اسے سب سے پہلے اپنی نیت کو کٹولنا چاہیے کہ وہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہے. تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ اخلاص ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں, دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا, نمائش کے لیے نہیں کر رہا, ریاکاری اس عمل میں نہ ہو. اگر ریاکاری ہو جائے گی تو اس کے دو نقصانات ہوں گے. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ یہ عمل جو بڑی محنت سے کیا جائے گا, جس پہ پیسے بھی خرچ ہوں گے, ممکن ہے اس پہ وقت بھی خرچ ہو اور نہ جانے اس پہ کتنی چیزیں خرچ ہوں اور کتنی مشقت اور محنت سے وہ عمل کیا جائے, وہ سارے کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے, اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رہتی. ایک نقصان تو یہ ہوا. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے, یہ جو ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے. اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے, فرمایا کہ مجھے تم لوگوں میں جس بات کا بہت زیادہ خوف اور اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے. پوچھنے پہ بتایا کہ شرک اصغر جو ہے وہ کیا ہے, وہ ریاکاری ہے. تو ریاکاری شرک ہے, اور شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بھی ضائع ہوا اور وہ عمل شرک بن گیا, انسان کے لیے بجائے ثواب کے وہ وبال اور عذاب بن جاتا ہے. اس لیے ہر عمل کے شروع ہونے سے پہلے اور شروع کرنے سے پہلے اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ انسان اپنی اس نیت کو خالص اللہ کے لیے کرے. کسی کو نصیحت کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا بھی خاص طور پہ اہتمام کیا جائے کہ نرمی اور حکمت کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے, اور جس کسی کو حکمت مل جائے گویا کہ اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت مل جائے وہ سمجھ لے, وہ جان لے کہ اسے خیر کثیر مل گیا, بہت بڑا خیر اسے مل گیا. اور یہ حکمت بہت ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے, خاص طور پہ اگر اس عمل کا تعلق کسی دوسرے انسان سے ہے. آپ حکمت سے بات کیجیے, اور حکمت کے ساتھ ساتھ نرمی یہ بھی بہت ضروری ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالی خود بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے معاملے میں بہت نرم ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتے ہیں. یحب الرفق, جو نرمی ہے اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر رفق بمعنی نرمی ہے, کسی شخص کا ساتھ دینا, نرمی کے ساتھ ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا کسی نیکی پر. اور اس ساتھ فرمایا صحیح مسلم میں کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. جو نرمی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کام میں اور جس عمل میں نرمی آ جائے یہ اس کام کو اچھا کر دیتی ہے, اور جس کام سے نرمی اٹھا لی جائے اور نرمی نہ ہو وہ کام بگڑا ہوا کام ہوتا ہے, اور اس کام کو نرمی کا نہ ہونا بگاڑ دیتا ہے. شدت اور سختی, دل کی سختی اور زبان کی سختی اور لہجے کی سختی, یہ کام کو بگاڑ دیتی ہے. اس لیے نرمی کو اختیار کیا جائے. اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنفروا, آسانیاں تلاش کرو اور لوگوں کو آسان طریقے سے سمجھاؤ, مشکل کاموں سے اجتناب کرو اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, صرف ڈراوا ہی ڈراوا نہ ہو. کیونکہ ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی حالت کا. یہ بات بھی حد سے تجاوز اور حد سے زیادتی میں شمار ہوتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کو بیان کیا جائے, حتیٰ کہ لوگوں کو صرف ڈرایا جائے. اور جو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے جو امید ہے اور جو اس کی جنت ہے, اس سے لوگوں کو بالکل نا امید کر دیا جائے, حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھنا شروع کریں کہ جنت میں تو ہم بالکل جا ہی نہیں سکتے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور دوسرا پہلو وہ بھی نامناسب ہے, اور وہ یہ ہے کہ صرف امید دلائی جائے, دل سے اللہ کا خوف بالکل نکال دیا جائے, جہنم کا خوف بالکل نکال دیا جائے, جہنم کے عذاب کا ڈر بالکل نکال دیا جائے, صرف امید ہی امید دلائی جائے, حتیٰ کہ ایک وقت آئے کہ ہر شخص یہ سمجھنا شروع کرے کہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے, کسی عمل کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس طریقے پہ ہم سنتے ہیں کہ بعض ناسمجھ اور دین کی اصل مغز اور جوہر سے دور لوگ, جب ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے, نماز کی تلقین کی جاتی ہے, برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے, ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہ صرف امید ہے, یہ بھی غلط ہے. مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اور اپنی کمزوریوں پر اور اپنی سیاہکاریوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر جب نظر ڈالے تو اللہ کے عذاب سے ڈرے, اپنے گناہوں کو دیکھ کے اللہ سے ڈرے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اللہ کی رحمت کو دیکھے, اللہ کی رحمت کا تصور کرے جس کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے, اس کے بارے میں اس کے عرش کو تھامنے والے فرشتوں نے کہا ہے کہ ربنا وسعت کل شیء الرحمۃ, اے اللہ تیری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پہ وسیع ہے. جب اللہ کی رحمت کو دیکھے اور اس کے بارے میں سنے یا پڑھے, امید رکھے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھ پر اپنا فضل فرمائیں گے, میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے. امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے ایمان. امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے ایمان. اور تربیت
جب کی جائے تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ صرف نصیحت اور صرف کتابوں کی تقسیم اور لٹریچر کی تقسیم اور کیسٹ کی تقسیم اور سمجھانا یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو آپ پیش کریں پہلے. اگر آپ اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے تو اگر آپ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے کہیں کہ نماز پڑھو تو آپ کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ گھر میں اپنی بیوی اور اولاد کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں اور اگر آپ کے بچے نے غلط ماحول میں رہ کر سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے, آپ بچے کو نہیں روک سکتے اس لیے کہ اس نے اپنے والد کو دیکھا ہے کہ وہ سگریٹ اس کے سامنے پی رہا ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور اولاد کی ماں, بچوں کی ماں جھوٹ بولتی ہے, آپ اپنی اولاد کو جھوٹ سے کس طرح منع کریں گے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے والدین جھوٹ بولتے ہیں. اگر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بات بات پہ برتن ٹوٹتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں, غیبت کی جاتی ہے اور دوسری برائیوں کو گھر میں بچہ اور بچی جب دیکھتے ہیں, تو اگر والدین ان کو منع کریں تو ان کی بات میں وزن اور تاثیر نہیں رہے گی, اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ہر بری حرکت گھر میں کرتے ہیں. بچوں کو اگر حیا کی ترغیب دی جائے اور والدہ کا لباس ایسا لباس ہو جو کہ اسلامی حیا کے خلاف ہو تو بچی کس طریقے پہ حیا کرے گی, کیونکہ اس کی ماں جو ہے اس کا لباس بے حیائی کا لباس ہے. اسی طریقے پہ بچوں کو جس اخلاقی اچھائی کی طرف آپ بلائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھائی آپ کی ذات میں موجود ہو. اور اگر ماں اپنی بچیوں کو اسلامی رنگ میں رنگنا چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگے, اس کے لباس سے, اس کی گفتگو سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے, اس کی چال سے, اس کے کردار سے, اس کے معاملات سے, اس کی بول چال سے اسلامی تشخص نمایاں. تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کسی لمبی چوڑی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی. بچے اچھائی کو دیکھ کر خود بخود اسے قبول کر لیتے ہیں, لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر نصیحت کرنا, کتابوں کا تقسیم کرنا, لٹریچر کا تقسیم کرنا, کیسٹ کا تقسیم کرنا, دروس میں حاضری کرنا, اپنے ہاں درس رکھوانا یا یہ جو چیزیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ رسمی چیزیں ہیں, کچھ دیر تک اثر ہوتا ہے لیکن یہ دیر کا زود اثر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو شخص مستقل ہر وقت بچوں کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ ہے اور آپ کی بیوی ہے اور آپ دونوں کی زندگی بگڑی ہوئی ہے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعا بھی کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم, او كما قال علیہ الصلاة والسلام. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے اور ابن ماجہ, ابن حبان اور ترمذی اور ابو داؤد نے بھی اپنی کتب میں نقل کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, جن دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ دعا قبول ہی قبول ہے. لا شک فیہن مستجابات, یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو قبول ہی قبول ہیں, ان کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا ایک دعا تو والد کی دعائیں اپنی اولاد کے بارے میں, یعنی والد جو دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ والدین کو چاہیے, والدہ اور والد کو چاہیے کہ وہ اگر اپنی اولاد کی نافرمانی یا کسی غلط حرکت سے ناراض بھی ہیں تو وہ ان کو بد دعا نہ دیں، اس لیے کہ والدین کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اپنی اولاد